بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا. جو غیر اسلام کی جانب قدم بڑھائے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اور اسلام اور غیر اسلام کا ایک بہت ہی اہم اور نمایاں فرق حبیب ابن مظاہر کے اس واقعے میں ہمارے سامنے آیا، جہاں فرزند رسول حبیب کی اہم ترین خصوصیت یہ بیان کر رہے ہیں کہ رجل فقیہ، دین کی سمجھ رکھنے والا، نالج پلس وزڈم پلس اویئرنیس، یا یہ کہیے کہ نالج اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وزڈم، اور وزڈم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی میں اویئرنیس ہو. جب اس منزل پہ انسان پہنچتا ہے تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ ایک رجل فقیہ، دین کو سمجھ رہا. اور غیر اسلام، یہ تو اسلام کی خاصیت ہے، غیر اسلام اور جو اس کے سامنے چیز آ رہی ہے وہ اسی کو کافی سمجھتا. گرچہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ علماء کرام جناب حاجرہ کا وہ واقعہ نقل کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ایک ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں. دین کی سمجھ، کہا جاتا ہے، اور یہ میں اس لیے بھی لا رہا ہوں کہ کل آنے والے کل جو ہماری مجلس کا عنوان ہے اس میں جناب حاجرہ کے حوالے سے زیادہ تفصیلی پیغام آئے گا. کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آج میدان منا میں تین شیطانوں کے ستون واقع ہیں، بلکہ اب تو وہ پلر نہیں رہے، اس سال تو اس کا نقشہ ہی بدل گیا. 2005 میں شیطان کا لیٹسٹ ورژن وہاں پہ نظر آیا، وہ لمبی لمبی دیواریں بنا دی گئی ہیں. بہرحال تو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ تین شیطان ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ شیطان حقیقی نے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کو بہکانا چاہا تھا. بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ جملہ ہمیں یہ بھی تو بتا رہا کہ شیطان اپنے فریضے اور اپنی ڈیوٹی کا کیسا وفادار ہے. جس دن اسے آدم کے واقعے کے موقع پہ کک آؤٹ کر کے نکالا گیا تھا تو خود یہ کہہ کر وہاں سے چلا تھا کہ میں تیرے ہر بندے کو بہکا سکتا ہوں اور بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا کوئی اثر نہیں ہوگا، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. خود اس چیز کو جانتا اور مانتا، اس کے باوجود جب مخلص بندوں کی بات کر رہا ہے تو مخلص بندوں میں اگر خلیل خدا ابراہیم نہ آئے تو میرے کون آئے گا؟ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم کے پاس آتا ضرور ہے، اور جس انداز سے بھی کہا اور بہکانے کی کوشش ضرور کرتا. اسے معلوم ہے کہ میں دیوار سے سر ٹکرا کے اپنا سر پھوڑ رہا ہوں، لیکن جو فریضہ اس نے اپنے ذمے میں لیا ہے کہ میں ایک ایک کو بہکاؤں گا، وہ اس فریضے پہ اتنا سچا اور وفادار کہ ابراہیم کے پاس بھی جاتا ہے جو خلیل خدا اور 1,24,000 انبیاء میں ہمارے رسول کے بعد دوسرے افضل ترین نبی، اور کائنات کے انسانوں میں 14 معصومین کے بعد 15ویں افضل ترین انسان. تو کیا وہ ہمیں اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ یہ جو ایک تصور آ جاتا ہے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے اور شیعان حیدر کرار نہ کسی فرشتے کی مجال کے ہمارے قریب آئے، لوگ ابھی سے تیار بیٹھے ہیں نا کہ قبر میں جائیں گے اور کوئی فرشتہ آ کے سوال جواب کرے گا ایسا ڈانٹ کے اس کو بھگائیں گے، اور نہ یہ شیطان کی ہمت کے ہمارے قریب آئے، لیکن شیطان اس کا نام جس کو پتا ہے کہ جو کام امپوسیبل ہے لیکن وہ بھی مجھے کرنا ہے کیونکہ میرا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، چاہے تفصیل بعد میں آ جائے، بات صرف یہ کہ تینوں کے پاس وہ گیا کیونکہ اس کا اصل مقصد اس وقت اسماعیل کی قربانی کو روکنا تھا، لیکن سب سے پہلے جناب حاجرہ کے پاس جاتا کیونکہ اس کے خیال میں اس قربانی کو روکنے کے لیے جو تین کریکٹر اس کے سامنے آئے ان میں سب سے کمزور اس کو حاجرہ لگی، اور آج بھی ہمارے یہاں اب تک عورت کا جو رول ہے اسلام میں اس کے حوالے سے اسے سب سے زیادہ کمزور ہی مانا جاتا، وہ کتنی طاقتور ہے کچھ ایگزامپل کل گزری تھی اور صحیح معنوں میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آنے والے کل میں آئی، مگر شیطان یہ سمجھ رہا کہ ابراہیم اور اسماعیل کے مقابلے میں حاجرہ سب سے کمزور نظر آ رہی، اب وہ پورا واقعہ تو میں نہیں پڑھ رہا اگرچہ کافی کچھ چیزیں میں پڑھ بھی گیا، لیکن خلاصہ یہ کیسا ہونا چاہیے ایک مومن اور مومنہ، اسلام اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں سے کس چیز کی سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتا؟ اب یہ واجبات اور یہ باقی تقوی اور پرہیزگاری یہ سب بعد میں آتے ہیں، پہلی چیز یہ سمجھ ہے، دین کی سمجھ، جس وقت جناب حاجرہ کے سامنے جا کے اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ پیش کیا اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ ابراہیم اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، جوان بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، بھائی اتنا جملہ حاجرہ کے لیے کافی، اور کنکر اٹھا کے یہ کہہ کے شیطان پہ پھینکے کہ اب میں نے پہچان لیا تو شیطان، اس لیے کہ جو نبی کے دماغ کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ دین کی سمجھ، یعنی جو چیز سامنے ہے اس خالی اسی کو کافی نہ سمجھنا، ہڈن انڈر دا لائن۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، آخری زمانے میں جو میرا موضوع نہیں ہے لیکن درمیان میں کچھ ایسی باتیں چھڑ جاتی ہیں کہ یہ بات آ ہی جاتی ہے، آخری زمانے میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ ہر مومن کو اتنا سمجھدار ہو کے بیٹھنا کہ اس کی آنکھ جو دیکھ رہی خالی آنکھ کے دیکھے کو کافی نہ سمجھے، اس میں اتنی سمجھ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے والی چیز پہ بھی غور کرے، جو کان سن رہے ہیں خالی اس سنی ہوئی چیز کو کافی نہ سمجھے، جس کی مثال اگرچہ شروع اسلام سے چلی آ رہی، مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جس کے سامنے جب غذا لائی جاتی تو وہ اس کے بارے میں اتنے سوال کرتا ہے یا احتیاط کرتا کہ کہیں اس کی صحت کے لیے نقصان دے تو نہیں، بھائی شوگر کا پیشنٹ ہے وہ پہلا سوال یہی کرے گا، اور اگر کوئی آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ پہلا سوال نمک کے حوالے سے کرے گا، اور اگر کسی کو کسی قسم کی کورونری ڈیزیز یا دل سے اس سے متعلقہ بیماریاں تو فیٹ اور سیچوریٹڈ فیٹ اور اس قسم کی ساری اصطلاحات استعمال کی جائیں۔ مولا کہتے تعجب ہے اس انسان پر جو اپنے جسم اور صحت کے خوف سے تو غذا پہ نگاہ ڈال رہا مگر یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام، دیکھیے اب اس میں نمک ہے کہ نہیں، اس میں شکر ہے کہ نہیں، اس میں سیچوریٹڈ فیٹ ہے کہ نہیں، یہ وہ چیز ہے جو سامنے واضح ہے آنکھوں سے نظر آ رہا، مگر آنکھوں سے نظر آنا تو غیر اسلام کی خاصیت، اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ ایک اسٹیپ تمہیں آگے بڑھنا، اور جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، انگریڈینٹ لکھے ہوتے ہیں ہر چیز پر، نیوٹریشن کی انفارمیشن ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر، یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر اتنے پرسنٹ حرام شامل ہے تو اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، مگر یہ مسلمان کی خاصیت ہے، ابتداء اسلام مولا اپنے زمانے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام پنجم کا کتنا مشہور واقعہ کہ جب ابو بصیر اسدی نے صرف اتنا کہہ دیا فرزند رسول لگ رہا ہے، بلکہ لگ کیا رہا، سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اگرچہ ابو بصیر کانوں سے سن رہے تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت نابینا تھے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں بعد میں نابینا ہوئے. مولا اس سال تو بہت زیادہ حاجی آئے ہیں, پورا عرفات کا میدان کفن جیسا لباس احرام پہنے ہوئے حاجیوں سے بھرا ہوا. عجب, حاجی زیادہ تو دعائیں بھی زیادہ ہیں, استغفار بھی زیادہ. چنانچہ ابو بصیر یہ آوازیں سن کے کہتے ہیں مولا ما اکثر الحاج, کتنے حاجی اس سال. اور امام فرماتے ہیں یہ کیا کہہ رہے, یہ کہو کہ حاجی کتنے کم ہیں اور شور کرنے والے اور چیخ و پکار کرنے والے کتنے زیادہ. اب دیکھیں ظاہری آنکھوں سے تو حاجی نظر آ رہے, ادھر حاجی ادھر حاجی ادھر حاجی ادھر حاجی ادھر حاجی ہر طرف احرام. وہ مسئلہ جو مزدلفہ میں پریکٹیکل مسئلہ بن جاتا کہ اس کثرت کے ساتھ حاجی ہوتے ہیں کہ آدمی اگر پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہے تو کوئی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں جا کے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر, جدھر دیکھے اسے حاجی نظر آ رہے ہیں. وہ تو رات کا اندھیرا ہے یا دن کی روشنی. ابو بصیر گھبرا گئے, مولا آپ ان کو کہہ رہے کہ یہ شور کرنے والے, جن میں سے ہر ایک اللہم یا اللہ استغفر اللہ, قرآن کی آیت, پیغمبر کی دعائیں, اپنی توبہ, یہی کچھ کر رہا. میدان عرفات میں اور کوئی مشغلہ نہیں ہوتا. تو جس وقت امام نے ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو اب ابو بصیر نے دیکھا واپس جس میدان میں اب سے تھوڑی دیر پہلے انسان ہی انسان نظر آ رہے, اب وہ سارا جانوروں سے بھرا ہے. کہیں کتے بیٹھے ہیں, کہیں سور بیٹھے ہیں, کہیں گیدڑ بیٹھے ہیں, کہیں شیر ہیں, کہیں چیتے, اکا دکا سو دو سو میں کہیں ایک انسان نظر آ رہا. یہ ہونا چاہیے مومن کی خاصیت. یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا مجمع دیکھ لیا, ہر ایک کی زبان پہ قرآن ہے تو کہا کہ یہ سب حاجی, کہا یہ سب عبادت گزار. لیکن یہ والا اصول جو ویسے ہی اسلام اور غیر اسلام کا ایک بہت ہی اہم فرق آخری زمانے کے مومن کے لیے اور زیادہ ضروری بن گیا, اس لیے کہ آخری زمانوں میں تو واقعا دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آنکھوں سے کچھ اور دکھایا جائے گا, اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوگی. کانوں سے کچھ اور سنایا جائے گا, اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوگی. ایک لفظ جس کا بیان شاید تقریر میں آگے چل کے آیا, ابھی نہیں آ رہا, لیکن جو دجال کے حوالے سے کہا جاتا کہ ایک جنت لائے گا ایک جہنم لائے گا, اس کی جنت دیکھنے میں جنت ہے لیکن حقیقت میں وہ جہنم, اور اس کی جہنم دیکھنے میں جہنم ہے لیکن حقیقت میں وہ جنت. تو آخری زمانے کے مومن کی آئی سائٹ اگر رجل فقیر والی آئی سائٹ نہ ہو کہ جہاں پہ وہ کربلا میں یہی تو تھا نا, نا سمجھ کے لیے جو ایک انسان ہے لیکن سمجھدار انسان نہیں. یزید کے لشکر کا ساتھ دینا ہی بہتر تھا, نعمتیں مل رہی ہیں, انعامات مل رہے ہیں, عزت مل رہی ہے, جان مال اولاد کی سلامتی مل رہی, اور حسین کا ساتھ دینا نعوذ باللہ سب سے بڑی غلطی اور حماقت. یہ ظاہری آنکھ کی بات ہو رہی, یہاں بھوک ہے, یہاں پیاس ہے, یہاں زحمتیں ہیں, یہاں جان کی قربانی ہے, یا اولاد کا لاشا. اسی انداز کا امتحان آخری زمانے میں بڑی کثرت کے ساتھ ہوگا. تو مومن سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی آنکھ اور اپنے کان کو سمجھدار انسان والی آنکھ اور اپنا کان بناؤ. چنانچہ آخری زمانے میں دجال سے ہٹ کر خاص ایک چیز کا جو تذکرہ کیا گیا وہ یہ کہ بہت کم لوگ ایسے رہ جائیں گے جو قوم یونس کی طرح سے عمل کرنے والے ہوں گے, اکثریت قوم نوحی کی طرح سے بن جائے گی. حضرت نوح اور حضرت یونس کے قوم کے اندر کیا فرق ہے جو آج کا میرا نقطہ بنا, ایک فرق, اور بہت سارے فرق ہوں گے لیکن ایک فرق, گناہگار دونوں تھے اور اپنے نبی کا مذاق اڑانے والے بھی دونوں تھے, لیکن فرق یہ تھا کہ قوم یونس کے سامنے جب عذاب خدا آیا تو وہ پہچان گئے کہ یہ عذاب خدا, جو کچھ غلطی کی, حماقت کی, اپنے نبی کی توہین کی, فوراً ایک مرتبہ پہچانا کہ عذاب آیا ہے, بدل گئے, ایسی توبہ کی دنیا کی تاریخ میں ایسی توبہ کسی نے نہ کی. اور قوم نوح نے غلطیاں وہی کی جو قوم یونس کر رہی, لیکن جب عذاب آ گیا تو وہ عذاب کو بھی عذاب نہ سمجھے, ایک نیچرل فینومینا سمجھے کہ بھائی بارش ہو رہی ہے اس موسم میں تو بارش ہونا چاہیے, بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ جملہ ہے ان کا کہ حضرت نوح پہلے سے کہہ چکے تھے کہ فلڈ آنے والا ہے، طوفان آنے والا، تو جب یہ عذاب شروع ہوا اسٹارٹنگ سنف تک رجو، عذاب درجہ بدرجہ آتا آہستہ آہستہ آتا. تو ایک بار حضرت نوح کو مخاطب کر کے مذاق اڑانے لگے، یا نبی خدا آپ کے کہنے کے مطابق، اسے آپ عذاب کہتے ہیں؟ یہ تو بڑے مزے کا عذاب، اتنے سالوں کا ڈرائی، اتنے مہینوں کے ڈرائی موسم کے بعد اس طرح سے بارش ہو رہی. وہ بارش بھی ہلکی ہلکی پھوار کی شکل میں تھی، کہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان جھولے پڑ جاتے تھے اور پکوان تلے جاتے تھے اور لوگ باغ آم وامرے کے باغوں میں بیٹھ جاتے تھے. کہ یہ تو بڑے مزے کا عذاب، اپنے اللہ سے کہیے کہ ایسا عذاب تو روزانہ بھیجا کرے. بالکل اسے ایک نیچرل فینومینا سمجھے کہ تو ہوتا ہی رہتا. اسی انداز کا عذاب قوم یونس پر بھی آیا تھا آسمان کے ذریعے سے، وہی بادلوں کا آنا، اور ادھر بھی یہی بادلوں کا آنا، مگر قوم یونس کی آنکھیں کھل گئی، یعنی سمجھ تھی ان کے پاس، اور ادھر آنکھ نہ کھلی. آخری زمانے میں کہا گیا یہ کثرت کے ساتھ ہوگا. کیا کثرت کے ساتھ ہوگا؟ کہ اوروں کے علاوہ مومن بھی اپنی آنکھ کو اس طرح استعمال نہیں کرے گا جیسے مسلمان کی آنکھ استعمال ہونا چاہیے. پروردگار ٹیسٹنگ کرتا رہے گا، کیونکہ جب دجال آ رہا ہے اس وقت یہ بہت اہم بات بنے گی کہ اس کی جنت کو جنت نہ سمجھو، گھر کے اس میں دودھ و شہد کی نہریں بھی نظر آئے اور ہورے بھی نظر آئے، اور اس کے جہنم کو جہنم نہ سمجھو، چاہے اس میں جلتی بھی آگ اور سانپ اور بچھو کیوں نہ نظر آئے. اب اس سے پہلے ٹیسٹنگ اور ٹرائل ہوگی، اور وہ اس طرح سے مسئلہ کہ آخری زمانے کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم خصوصیت یہ بتائی گئی، اور اسے توجہ سے سنیے گا، کہ نیچرل ڈیزاسٹرز بہت زیادہ ہونے لگیں گے، اور اس میں بھی خاص چھ چیزوں کے روایتوں میں تذکر آیا. ظہور امام سے جسٹ بیفور زلزلے، عجیب عجیب انداز سے اچانک قسم کے زلزلے، نئے نئے قسم کے زلزلے، لیکن کثرت کے ساتھ ہوں گے زلزلے. اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ یہ فلڈ، اور اس میں جو ایک لفظ ہے کہ پانی اس طرح سے شہروں کی طرف آئے گا کہ لگے گا کہ پانی کا ایک پہاڑ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور عرب کے ماحول میں بیٹھ کے جملہ کہنا بہت مشکل، جہاں پہ پانی کی اتنی قلت تھی کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی نہروں ہی کو سمجھتے تھے کہ دنیا کا پانی ہے. جیسے مثلاً جہاں آپ ہیں وہاں بھی یہی حالت، بہت زیادہ ہم سنا کرتے تھے اپنے ملک میں بیٹھ کر دریائے ٹیمز، جو لسبیلا کی ہماری ندی ہے کراچی والی، وہ بھی اس سے زیادہ پانی نظر آتا. ایک تصور جو تھا، جو ہمارے یہاں کے دریا ہیں، دریائے سندھ ہے پاکستان میں، گنگا جمنا ہے ہندوستان، تو اب عربوں میں تو اس سے بھی کم ہے پانی. وہاں بتایا جا رہا کہ آخری زمانے میں کثرت کے ساتھ سیلاب آیا کریں گے، مگر اس طرح سے نہیں کہ دریا کا پانی باہر آ گیا، یہ پانی اس طرح سے چلے گا کہ جیسے ایک پہاڑ پانی کا چل رہا. اس کے بعد زمین کا جگہ جگہ سے دھسنا اور پھٹنا، چاہے وہ خشکی ہو چاہے وہ سمندر کے اندر کی زمین. اچھا، یہ روایتیں وہ ہیں جو مسلمانوں کے تمام فرقوں میں، بخاری اور مسلم اور طبرانی سے یہ پڑھنا، اور ادھر بہار کے اندر. اور پھر امام نے ارشاد فرمایا آخری زمانے کے نیچرل ڈیزاسٹرز، آگ. ایک آگ جو ہے خاص طور پہ اس کو تذکرہ ہوا، ایک بہت بڑی آگ بھی اسی طرح سے چلے گی جیسے سمندر پانی کا ایک پہاڑ اپنی جگہ سے چلتا چلا جا رہا، جو اس کے راستے میں، پہاڑ کے راستے میں جو آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے. یہ پانی کی کیفیت بنے گی آخری زمانے میں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ عربوں کے اس ماحول میں یہ حدیث بیان کی جا رہی، کیونکہ یہ پیغمبر کی حدیث، اس وقت تک اسی حجاز یا جزیرہ نمائے سعودی عرب میں اسلام تھا، وہ عراق کے دریائے فرات و دجلہ یا مصر کا دریائے نیل، یہاں تک بھی ابھی مسلمان نہیں پہنچے رہے. لیکن کہا گیا اس طرح سے ایک آگ بھی آئے گی، یعنی آگ لگے گی نہیں، آگ چلے گی، باقاعدہ آگ کا ایک سفر ہوگا، اور اس کے راستے میں آنے والی کتنی ہی چیزوں کو جلا کے رات کرے گی. لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں نا، اب اس کے حوالے سے ایک جملہ ہے وہ میں آخر میں لا رہا ہوں. اس کے بعد دھوئے کا تذکرہ. بلکہ معصوم نے یہ اب تک کی جتنی چیزیں بتائی ہیں کہ آخری زمانے میں کثرت سے زلزلے آئیں گے. ہر دو سال دو سال کے بعد ایسا زلزلہ آ رہا, کسی میں 30,000 آدمی, کسی میں 40,000 آدمی, کسی میں 1,00,000 آدمی, کسی میں 2,00,000. سیلاب, زمین کا پھٹنا اور دھسنا, خشکی پر بھی سمندر کی تہہ کے اندر. آگ, باقاعدہ آگ کا ایک سفر. یہ نہیں جیسے لندن کی فائر تھی کہ ایک علاقے میں آگ لگی, اس علاقے کی ہر چیز کو ختم کر دیا, ختم ہو گئی. نہیں, یہ آگے بڑھے گی. دھواں, لیکن دھوئے کی جب بات آئی تو معصوم نے اس میں قرآن کریم کو بھی کوٹ کیا. قرآن کریم کا سورہ نمبر 44, سورہ دخان. دخان عربی میں کہتے ہیں اسموک کو, جو ہر سال شب قدر میں قرآن کے 3 سورے پڑھوائے جاتے ہیں, ان میں تیسرا سورہ سورہ دخان. اس میں بھی قیامت کی یہ نشانی بتائی, ایک دھواں. ہر امام نے اسے قیامت صغرا کی نشانی قرار دیا, یعنی ہمارے بیٹے کے آنے سے پہلے ایک عجیب انداز کا دھواں آسمانوں سے زمین پہ اتر کے آئے گا کہ سانس لینے والے مر جائیں گے. اور چھٹی چیز ایکسپلوژن, ایک دھماکہ جو ہوگا بھی عین شب قدر کے رات. شب قدر کا مطلب ہی رات ہے, تو یہ مت سمجھیے کہ میں نے اس کی تکرار کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. شب قدر کا مطلب ہی قدر کی رات. شب قدر کی رات اردو کے اعتبار سے غلط ہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے مجھے کہنا پڑا کہ قدر کی رات ایکسپلوژن اور دھماکہ. اب جس کے حوالے سے امام نے دو باتیں ارشاد فرمائی, ایک تو اس کا نتیجہ بتایا کہ جس نے اس موقع پہ بے احتیاطی کی وہ بہرا ہو جائے گا, اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اور یہ جملے کے حوالے سے امام نے ہمیں کچھ پریکاشن دیے کہ جب اس کے آثار نظر آئیں تو اپنے کانوں کو بند کر لو, زمین کے قریب چلے جاؤ, اس حالت میں پہنچ جاؤ جس حالت میں سجدہ ہوتا ہے, تمہارا سینہ زمین سے کچھ بلند رہے, شیشے کی چیزوں سے ذرا دور ہو جاؤ, اور بہت ساری باتیں جو کہ یاد کا تو ٹاپک ہے نہیں. یعنی ظہور امام کی نشانیاں تو ٹاپک نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. کہا کہ آخری زمانے میں کثرت کے ساتھ مختلف قسم کی قدرتی آفات یا نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں گے, لیکن اس میں خاص طور پر یہ 6 باتیں. اچھا, پھر اس کے بعد امام نے یہ 6 کی 6 باتوں کو ملا کے ایک جملہ کہا, یعنی یہ جملہ 6 کی 6 باتوں میں الگ الگ آیا تھا, لیکن چونکہ سب میں ہے تو میں نے اس کو آخر میں رکھا. کہا کہ یہ سارے واقعات مشرق میں پیش آئیں گے, ایسٹ میں, اور پھر یہ سلسلہ وہاں سے ویسٹ میں پہنچے گا. زلزلے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن ایسٹ کے اندر, پھر ویسٹ میں پہنچیں گے. لیکن پہلے وہ سونامی یا پانی کا پہاڑ جو سفر کرتا ہوا جا رہا, وہ بھی ایسٹ میں ہوگا. وہ جو آگ چلے گی اس کی تو باقاعدہ امام نے تشریح کی کہ یہ مشرق میں نمودار ہوگی, مشرق سے چلتی چلتی یہ مغرب پہ پہنچ کے وہاں کے لوگوں کو جلا کے ہلاک کرے گی. اب خالی مغرب کا کسی ایک علاقے کا یا خطے کا نام نہیں لیا. اور پھر دھوئے کے بارے میں بھی امام نے یہ ارشاد فرمایا. اب یہاں پہ ٹاپک جو میرا ہے اس سے ریلیٹڈ تو یہ باتیں, ایک ساتویں بات بھی آئی ہے نیچرل فینومینا, وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بالکل الٹی بات امام نے کہی. یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو آخری زمانے میں کثرت سے ہوں گی, لیکن یہ مشرق میں ہوں گی وہاں سے مغرب میں پہنچیں گی, اور ایک چیز ایسی ہے جو مغرب میں ہوگی وہاں سے مشرق میں جائے گی, اور وہ ہے سورج جو ہمیشہ مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے. فرام ایسٹ ٹو ویسٹ آخری زمانے کی ایک نشانی ہے کہ ویسٹ سے ایسٹ میں جائے. اب یہ اگر علامات ظہور امام پہ ہم بات کر رہے ہوتے تو یہاں رکتے اور ان ساری چیزوں کی تشریح کرتے. ہمارا موضوع تو ہے اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا سمجھ چاہتا. خالی منزل مسائل پر حبیب کا ٹائٹل رجل فقیہ سن لینا کافی نہیں, کہ یہ ساری باتیں پیش آئیں. اب جو غیر اسلام کو ماننے والا, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کا مزاج اگر غیر اسلام, وہ یہ ساری باتیں دیکھے گا اور پھر اس کی کوئی سائنسی یا جیولوجیکل یا اس انداز کی کوئی تشریح کرے گا. بھائی یہ جو اس طرح سے اتنا بڑا پانی کا سلسلہ چلا اور یہ پانی کی دیوار اور پہاڑ چلا، روایت میں اس کے بارے میں یہ کہ ایک دن مشرق میں لوگ رات بھر عیاشیوں کے بعد سو رہے ہوں گے اور صبح کے قریب سمندر کا پانی اپنی جگہ سے بلند ہو کے سفر شروع کرے گا اور اس کی لپیٹ میں آنے والے سب لوگ ہلاک ہوں گے، یہاں تک کہ امام کا جملہ تھا کہ سندھ کے قریب ایک بہت بڑا شہر وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ آج چونکہ ویک ڈے تھا تو مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنے مومنین آئیں گے، اس لیے میں نے آپ سے التماس بھی نہیں کی، لیکن اب انتظامیہ کی پریشانی یہ بتا رہی کہ واقعاً بعد میں آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، میرا تسلسل بھی ٹوٹ رہا ہے، تو آپ حضرات جتنا آگے آ سکے اور اس سائٹ پہ جا سکے جائیے، باقی سب لوگ اس دوران ایک درود تو بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو سوائے ایک سورت کے باقی یہ ساری چیزیں، لیکن میرا ٹاپک یہ کو تھوڑی ہے، میرا ٹاپک اس حوالے سے یہ کہ جو غیر اسلام والا ہے چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا، اس کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن نکال لے گا، بھائی اس وجہ سے یہ ہوا، اس وجہ سے یہ ہوا، اس وجہ سے یہ ہوا، کوئی جیولوجی والوجی شروع کر دے گا علم طبقات الارض، لیکن جو رجل فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والا جس کی آنکھ ویسی آنکھ ہے، جو مولا چاہتے ہیں کہ غذا سامنے آئے تو اس کی تہ میں اتر کے دیکھے کہ حلال ہے کہ حرام، جس کی آنکھ ویسی آنکھ ہے جیسا امام پنجم چاہتے ہیں کہ اگر وہ تلاوت قرآن زبان پہ جاری کر رہا ہے اور آنکھوں میں توبہ اور استغفار والے آنسو ہیں اور بدن پہ جامع احرام ہے، تو کیا یہ انسان ہے بھی کہ اس کے اندر کوئی حیوان اب تک چھپا ہوا، جس کے بارے میں معصومی آخری زمانے کے مومن سے خاص یہ توقع کرتے ہیں کہ جنت کو جنت نہ سمجھے، جہنم کو جہنم نہ سمجھے، اگر دنیا میں پیش کی جا رہی وہ جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو اسے فوراً رک کے یہ یاد کرنا ہے کہ آخر ایک دم سے دنیا کی ملینز آف ایئر کی ہسٹری میں یہ چینج کیسے آ گیا، یہ ایک دم سے ہی ساری چیزیں کیوں شروع ہو گئی۔ دیکھیے یہ جتنے واقعات ہیں، تو یہ جب عیس کا تذکر آیا تو اس لیے نہیں کہ عیس بڑا ہی انڈر ڈیولپ یا پسماندہ، 95 کے اندر دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک، مگر وہ اس میں ہے جاپان، اس میں کتنا زبردست زلزلہ آیا، وہ ساری چیزیں ساری کی ساری سائنس، ساری کی ساری کیلکولیشن ناکام ہو گئی، گرچہ وہ جملہ تو بہت پرانا ہو گیا اور ہر ارتھکویک میں وہ جملہ آپ میڈیا سے سنتے ہیں تو مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا، پھر بھی کہہ دوں کہ یہاں پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ظاہری اعتبار سے کتنا زیادہ کمزور، کہ جانور جو چیز پہچان لیتے ہیں وہ بھی انسان نہیں پہچان پاتا، زلزلہ وہ چیز ہے نا کہ ہر جانور کو پتا چل جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا، یہ نیچرل ڈیزاسٹرز۔ خیر، اب اگر واقعا مسلمان اور آخری زمانے کا مومن ہے تو اس میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اچانک ہو کیا گیا، یہی دنیا تھی، یہی انسان تھے، یہی جیولوجی تھی، یہی سب کچھ چل رہا ہے، وہ مجھے معلوم ہے کہ پولوشن وولوشن گرین گیسز یہ سب وہ اس کو چھوڑیے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو آگ کا سفر ہوگا، یہ جو پانی کا سفر ہوگا، یہ جو زمین خشکی اور سمندر دونوں کے اندر پھٹے گی، یہ آخر سب ہو کیوں ہونے کے لگا، ان سب کو عذاب خدا کی نشانیاں بھی قرار دیا گیا اور ظہور امام کے لیے بھی ایک وارننگ قرار دیا گیا، تو ظہور امام تو میرا ٹاپک نہیں، یعنی اس وقت عذاب خدا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ طوفان نوح کے موقع میں قوم نوح نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اسے کہتے عذاب، یہ تو ہمیں اور چاہیے، اور قوم یونس نے دور سے سائنز آف عذاب دیکھے، ابھی عذاب ان تک آیا نہیں ہے، سروں پہ پہنچا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ عذاب خدا، کیسا مومن اسلام کو چاہیے ہوگا، قوم نوح والا جو عذاب کو دیکھ کے مزے لے، یا عذاب کو دیکھ کے ہی سمجھے دوسروں کے لیے، سونامی جو ہے وہ آیا تھا مثلا فارس والوں کے لیے، وہ جو زلزلے تھے وہ مثلاً آئے تھا, ایک ایران میں زلزلہ آیا اور ایک جاپان میں زلزلہ آیا اور ایک انڈونیشیا میں زلزلہ آیا, اور ابھی آگ اور دھواں تو آنے والا. مگر میں نے کہا نا کہ ہر ان چھ کی چھ چیزوں میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ جملہ, یہ مشرق سے شروع ہوگا سلسلہ اور مغرب تک پہنچے گا. تو یہ جو مہلت ملی ہے یہ کس کام کے لیے؟ اور یہاں رک کر اب ایک بات سمجھ لی, وہ یہ کہ یہ اس انداز کا جو عذاب خدا ہوتا یہ اس وقت ہوتا, خاص طور پر اس وقت ہوتا جب اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے, ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. دو چیزوں میں فرق, آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایک چیز اور نماز کا مذاق اڑاتا, عورت حجاب نہیں کرتی وہ ایک الگ چیز اور عورت حجاب کا مذاق اڑا رہی, ایک شخص داڑھی رکھنے کو تیار نہیں وہ الگ چیز, داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا. اسلام کے واجبات کا سسٹم کوئی آدمی اس میں عمل نہیں کر پا رہا وہ الگ چیز اور ایک ہے اس کا مذاق اڑانا. اور خاص طور پر اگر یہ مذاق اڑانا زبانی سے آگے بڑھ کر اس منزل پہ پہنچ جائے کہ اللہ کی نعمتوں کو خفیف سمجھا جائے, ان کا مذاق اڑایا جائے. ایک بہت ہی مشہور روایت اس کو مختصراً پیش کرتا ہوں. ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ایک عجیب واقعہ بیان کر رہے ہیں جو ایک نبی کی بد دعا سے شروع ہوا اور دوسرے نبی کی دعا پہ ختم ہوا, لیکن بد دعا اور دعا کے درمیان 20 سال کا فاصلہ ہے. 20 سال, 20 سال پہلے بد دعا مانگی گئی اور 20 سال کے بعد دعا مانگی گئی. پرانا, بہت پرانا, بنی اسرائیل سے بھی شاید پہلے کا واقعہ. دنیا بہت ہی پریمیٹیو اسٹیج پر تھی لیکن ہر دور میں اسٹینڈرڈ بدلے ہوں لیکن اصول تو ایک ہی چلا رہا تھا. اس وقت دنیا کی ساری اکنامی ایگریکلچر پر تھی اور ایگریکلچر بھی وہ کہ جس کا سارا دار و مدار قدرتی طور پر بہنے والے دریاؤں پر. ایک قوم ہے وہ رہ رہی ایک دریا کے قریب جہاں پہ پانی بہت زیادہ, چنانچہ زمین بھی ساری اس زمانے میں فرٹائل, ان کے یہاں کثرت کے ساتھ غلہ پیدا ہوتا. اور کچھ ایسی قومیں ہیں کہ جو دور ہے دریا سے, پانی نہیں ہے. آج کل کی طرح سے وہ سسٹم بھی نہیں بنا سکتے اریگیشن کا, جو بہت پرانا زمانہ جب انسان بہت ساری چیزوں میں تقدیر پہ راضی ہو کے بیٹھتا تھا. چنانچہ ان کے یہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے دانے دانے کو محتاج تھے. اب پہلی قوم کے پاس کثرت کے ساتھ غلہ, اب آدمی روٹی بنا کے کھائے گا تو کتنی روٹیاں کھا لے گا, اس کے بعد بھی بچ جاتا. اب وہ لوگ آتے ہیں کہ بھائی تم ایسی جگہ پہ ہو, خوش قسمت ہو, جو اللہ نے تمہیں نعمت دی اس میں سے ہم کو دے دو, ہم تمہارے حصے میں شیئر بھی نہیں کر رہے, جو بچ جائے جو سرپلس ہو جائے. مزاج انسانیت کا آج بھی وہی, اس وقت بھی وہ کہا تھا کہ ہم تمہیں کیوں دے دیں, جاؤ خود ہی کماؤ خود ہی حاصل کرو. آج بھی یہی ہے کہ سرپلس غلہ ہے اسے دریا یا سمندر میں پھینکا جائے گا, دیا نہیں جائے گا کہ مارکیٹ میں آ گیا تو کہیں قیمت نہ گری جائے. یا دنیا کے جو ممالک کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ قدرتی طور پہ اللہ کی کوئی نعمت ان کو مل گئی, اب وہ یہ منظر دیکھنے کے باوجود کہ اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے, ہماری کوئی عقل نہیں ہے, ہمارا ہم نے کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی, ہم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی, ایک اللہ کا گفٹ ہم کو مل گیا, چلو دوسروں کو شیئر کرو, وہ یہ تو برداشت کر لیں گے کہ باقی مسلمان بھوک اور پیاس سے سسکتے اور بلکتے ہوئے مر جائے, اس میں حصہ نہیں دیں گے. لاس ویگاس کے کیسینو میں جا کے ایک رات کو $10 million ہار کے آ جائیں گے, وہ کوئی عرض نہیں, ہماری دولت چیز ایک ہی ہے. اب اس وقت ہم کیوں دیں, یہ اللہ نے ہم کو نعمت دی, کسی کو اس میں حصہ نہیں دیں گے, لیکن اس کثرت کے ساتھ اتنا سرپلس, جو آئل پروڈیوسنگ عرب کنٹریز ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اپنے پیسے کا کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زمانہ بدلا ہو لیکن آج سے 5 سال 10 سال 20 سال ابھی بھی جو رولنگ فیملیز ہیں ان کی تو یہی حالت, چنانچہ اب انہوں نے غلے کے نئے نئے استعمال ڈھونڈ لی. غلے کا مطلب جو آج انسان کے پاس کیش ہوتا ہے اس میں سے ایک استعمال یہ تھا کہ وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو نجاست کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے پانی استعمال نہیں کرتے, یہی روٹیاں تو اتنی زیادہ ہیں کھانے کے بعد بھی بچ جاتی. تو وہ جو قوم جہاں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے, جہاں پہ بچے کم کھانے کی وجہ سے, دیکھیں آج کل بھی شور اٹھتا ہے نا یونیسیف اور یونیسکو کے بچے جو ہیں دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے, دکھانے کے لیے کچھ مدد ہو جاتی ہے لیکن کوئی اپنا سرپلس بھی دینے کو تیار نہیں. اچھا غیروں کو کیا کہا جائے, اپنوں میں سبھی باس کی یہی حالت. اور یہ کیفیت ہے کہ جب امام فرماتے ہیں کہ دیکھو خمس ہمارا حق, ہماری دادی کا حق, اپنے مال میں سے خمس نکالو. اور خمس کسے کہتے ہیں؟ خمس کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کمایا اس میں جتنے جائز خرچے آپ کے ہیں کر لیجیے, اس کے بعد جو بچ جائے اس کا 20%. جو دعویٰ ہمارے پاس ہے محبت اہل بیت کا اور اہل بیت اور عظمت زہرا کے لیے قربانی دینے کا, اس کے اعتبار سے تو اگر امام کہے جو کماؤ سب ہم کو دے دو تو اس کے وہ مومن کو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, جاؤ کماؤ, جتنا تمہارا جائز خرچہ ہے وہ سب کرو, کسی جائز خرچے کو نہیں روکو, پھر جو بچ جائے. اچھا اب اگر امام کہے کہ جو بچ جائے وہ لا کے ہم کو دے دو تب بھی ان کی بڑی مہربانی ہوتی, کہا نہیں بچا ہوا بھی ہم نہیں لے رہے, چار حصے اپنے لیے رکھو 80%, اپنے فیوچر کے لیے, اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے, خالی پانچواں حصہ ہم کو لا کے دے دو. مولا آپ کے نام پہ جان تو قربان ہے لیکن پاؤنڈ دینا تو بڑا مشکل ہے. کچھ چیزیں زبان سے نہیں کہی جاتی ہے جو باڈی لینگویج انسان کی ہوتی, خالی بچت کا 20% مانگ رہے ہیں, نیٹ انکم کا انکم کا بھی نہیں. لیکن بات بہت پھیل جائے گی اور ویک ڈیز کی مجالس اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے. خلاصہ یہ کہ اس کے لیے تو تیار ہو گئے کہ نجاست کو پوچھنے کے لیے روٹیاں استعمال ہو, لیکن اس غریب کو کچھ نہ دیا جائے. پروردگار نے آپ حضرات کو اتنی نعمتیں عطا کی لیکن دنیا میں بعض جگہوں میں صاحبان ایمان کی کیا حالت. خیر میں ابھی تقریر کو اتنا سخت یا تلخ نہیں بنانا چاہتا. اب وہ نجاست کے لیے جو روٹیاں استعمال ہوتی, نجاست پوچھی اور اس کے بعد اس کو باہر پھینک دیا گیا. ایک دفعہ ایک نبی خدا یہاں سے جا رہے تھے, وہ اس سے پہلے والے ٹاؤن یا ولیج سے ہو کے آئے تھے جہاں پہ بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, مائیں بہلا بہلا کے سلاتی تھی, اور یہاں یہ منظر دیکھا کہ نجاست پوچھی جا رہی ہے روٹیوں سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آئے خدا انہیں قدر نہیں ہے کہ تو نے انہیں کیا نعمت دی ہے, ذرا سا ان کو ایک لیسن ٹیچ کر دے, ذرا سا ان کو پیغام مل جائے. نبی خدا کی دعا تھی, خدا نے قبول کر. وہ جو دریا تھا اس کا کورس چینج ہو گیا, دریا دور ہونے لگا. بالکل یہ بھی ایک نیچرل فینومینا, شروع میں تو احساس ہی نہیں ہوا. اتنا ہوتا ہے کہ عذاب جب آتا ہے تو عذاب کے اثرات میں ہی کئی سال لگ جاتے ہیں, لیکن ایک وقت آیا جب ریئلائز ہوا کہ اب پانی تو ہم سے بہت دور چلا گیا. وہ ہماری عقل مندی کو تھوڑی تھی, وہ تو پانی ہمارے پاس تھا تو اتنی دولت تھی, لیکن ابھی بھی پہلے سے جمع شدہ غلہ چلا کئی سال. لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ اب پانی دور چلا گیا, نیا غلہ پیدا نہیں ہو رہا, پرانا سارا استعمال ہو گیا. تو حالت یہ ہوئی کہ جو نجاست جس روٹی سے پوچھی گئی تھی اور اسے باہر پھینک دیا گیا, اسے اٹھا کے لائے اس کو کھانے پہ مجبور ہو رہے. وہ بھی کب تک چلے, یا ختم ہو گئی یا خراب ہو گئی. 20 سال گزرے, ایک نبی خدا دوبارہ یہاں سے جا رہے تو دیکھا کہ یہی قوم دو عورتوں میں جھگڑا ہو رہا. اب ویسے تو سمجھدار آدمی عورتوں کے جھگڑے پہ توجہ ہی نہیں دے گا, لیکن جھگڑا ایسے مسئلے پہ ہو رہا تھا کہ رک گئے. کس مسئلے پہ ہو رہا تھا جھگڑا؟ اس مسئلے پہ تھا کہ دو عورتوں چند دن پہلے جب بھوک سے بلبلا رہی تھی تو یہ طے کیا تھا. بھوک تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کافر بھی بنا دیتی, حیوان بنا دیتی, طے کیا تھا کہ پہلے ان میں سے ایک عورت اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا اور اس کو گوشت پکا کے کھایا جائے گا، اور جتنے دن چل سکے اس کے بعد دوسری عورت اپنے بیٹے کو ذبح کرے گی۔ پہلی عورت نے اس معاہدے کی پابندی کر بھی نہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کیا، دونوں نے گوشت استعمال کیا، پھر ختم ہو گیا۔ اب دوسری عورت کی باری ہے تو وہ اب کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی، جو میں نے کہا تھا میں وہ معاہدہ توڑتی ہوں، مجھ سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں پھیری جا رہی۔ تو پہلی عورت جھگڑا کر رہی ہے کہ پھر تم نے میرے بیٹے کا گوشت کیوں کھایا تھا؟ نبی خدا نے سنا، اس بات پہ جھگڑا ہو رہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا بندہ، یہ وہی قوم کہ روٹی ایک زمانے میں اتنی حقیر تھی کہ ٹوائلٹ میں نجاست پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور آج ماں اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو گئی۔ خدا بندہ، ان کو صحیح طریقے سے پیغام مل گیا، اب اپنے عذاب کو دور کر لے۔ لیکن یہ جو منزل عذاب آتی ہے، یہ کب آتی ہے؟ یہ نہیں کہ آدمی نے مخالفت کی جب اللہ کی نعمت کا مذاق اڑا ہے اور اللہ کی نعمت کو اتنا حقیر بنا کے رکھ دے۔ اچھا دیکھیں، وہی بات، نہ سمجھ آدمی یا غیر اسلام والا آدمی کہے گا توبہ توبہ، کتنے برے لوگ تھے، روٹی سے نجاست پہنچ رہے تھے کیونکہ وہ خالی ظاہری آنکھ سے دیکھ رہا، ابھی اس کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جس میں وہ حاجی کے بھیس میں چھپے ہوئے جانور کو دیکھ سکے، ابھی اس مومن کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ دجال کی جنت کی حقیقت پہچان سکے اور دجال کی جہنم کو گلے لگا سکے۔ اگر ہم بھی یہ واقعہ سن کر اتنا ہی کہہ کے آگے بڑھ گئے تو اس کا مطلب ابھی ہم میں وہ آنکھ آئی نہیں ہے، کیونکہ واقعے کا پیغام خالی روٹی اور نجاست کا نہیں ہے، پیغام یہ ہے کہ اللہ کی دیوی نعمت کو۔ اب یہ والا واقعہ سنیں گے وہ بہت بڑے، اور ہم نے اپنے پاؤنڈ کمائے اور اس سے جا کے گانے کا ایک کیسٹ خرید لی۔ ٹوائلٹ کی نجاست تو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، وہ نجاست، لیکن گانے کی کوئی نجاست ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہم اس کو نجاست سمجھ ہی نہیں رہے۔ لیکن سمجھدار مومن سے پوچھیے، صاحب معرفت مومن سے پوچھیے، جتنی بدبو وہاں پہ ہوگی اس سے زیادہ بدبو یہاں پہ ہوتی ہے، جو مسلسل روایتوں میں بھی ایک لفظ آیا، جس گھر میں کتا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ان کو اذیت ہوتی، جس گھر میں شراب ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ان کو اذیت ہوتی، جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اذیت ہوتی، جس گھر میں بے پردہ عورت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس حدیث کی تشریح کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا تو ایک ایسی بدبو، ایک ایسی اسمیل اس کے چاروں طرف پھیل جاتی کہ رحمت کے فرشتے اس سے اذیت محسوس کرتے۔ لیکن ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارے کان اب تک اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہوئے کہ جو معصوم ہر دور کے مومن سے چاہتے ہیں، خصوصاً آخری دور کے مومن سے۔ خالی ظاہری خوشبو اور بدبو سے فیصلہ نہ کرنا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جب سے ہوش سنبھالا شاید مرتے دم تک کبھی نہائے بھی نہیں، اپنے اوپر سینٹ چھڑک کے آ گئے، پرفیوم ہم کو بڑے خوشبو والے لگ رہے، لیکن اس خوشبو کے پیچھے جتنی بدبو ہے تو جو حقیقت جانتا ہے اسی کو پتا چلے گا نا۔ تو یہ گناہوں کے بھی ایک بدبو ہوتی، اور وہاں پہ جب یہ حدیث آ جائے کہ روٹی کو نجاست کے لیے استعمال کیا جائے، ہر شخص گھبرا جاتا ہے کتنی بدترین قوم، خود اس کے اپنے گھر میں اگر یہی عمل ہو رہا ہو، اور وہ بھی اللہ کی اس نعمت کو، جو پون کمائے، جو ڈالر کمائے، جو روپے کمائے، اسی طرح سے اللہ کی مخالفت میں استعمال کر رہا ہو، تو وہ اس کو کوئی عجیب عمل لگتا ہی نہیں ہے۔ کیا مولانا دیہاتیوں والی مجلس ہم کو سنانے آ گئے، ہم 2005 کے لندن جیسے شہر میں بیٹھے ہوئے، یہ قوم نوح کا مزاج اور وہ قوم یونس کا مزاج، کہ اگر پہلے ذہن متوجہ نہ بھی تھے تو جیسے ہی احساس ہوا ویسے ہی ایک مرتبہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے توبہ کی۔ ایسا مومن چاہیے، ورنہ ابھی تک تو گناہوں کی بات ہے، جب دجال آئے گا تو گناہوں کی بات نہیں ہوگی، عقیدے کی بات بن جائے گی۔ اگر اس وقت تک ہماری آنکھ ایسی آنکھ نہ بنی کہ جو فعل حرام کی نجاست کو محسوس کرے، شریعت میں وہ 10 نجاستیں بتائی ہیں یا 11 بتائی ہیں یا 12 بتائی ہیں، مختلف مراجع کا فتویٰ، وہ آنکھوں سے نظر آتا گھر کے، اس میں بھی کافر نجیس ہے، اس میں بہت سے مومنین کو اختلاف، یہ وہ ہم سے زیادہ صاف ستھرے ہوا کرتے ہیں، لیکن باقی نہ جا سکتے تو ٹھیک اس کو تو مانا، لیکن خالی وہی نہیں، وہ صاحب بصیرت کے لیے اس ساری چیزیں نجس. لیکن وہی بات، چھوٹی نجاست سے گھبراتے ہیں اگر کوئی گندگی پیر یا کپڑے پہ لگ جائے، اس سے بڑی نجاست کرتے ہیں کہ رات بھر یا دن بھر کیبل کے اوپر یا ڈش کے اوپر یا ٹیلی ویژن پہ گانے سن کے آئے، حرام فلمیں دیکھ کے آئے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ سر سے پیر تک نجاست میں لتھڑ کے آئے. آپ کہیں گے کہ زیادہ اس کا ذکر نہیں، دوسری طرف آئیے، جھوٹ، غیبت، مومن پہ تہمت، حسد، یہ ساری نجاستیں. مومن، عام مومن اب تک نہیں سن پائے گا اس کی بدبو کو، ویسی ناک بنی ہی نہیں ہے جیسا اسلام چاہتا. یہی مزہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جائے تو وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا کہ مدینے کے ایک فقیر سے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے دیکھا میرے لباس پر مچھر کا خون لگا ہوا. کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ کسی کا بھی ہو، اس عالم کے نام کی اہمیت نہیں ہے، میرے لباس میں مچھر کا خون لگا، اب میں گھبرا گیا، میری نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. فقہی مسئلہ بتائی، لباس پہ اگر مچھر کا خون لگ جائے تو وہ نماز صحیح ہے کہ غلط؟ پوچھا تم آ کہاں سے رہے ہو؟ کہا کہ میں کوفے سے آیا ہوں. ایک بار ماتھا پیٹ لیا، پیشانی پہ ہاتھ مارا، سر پکڑ لیا، کہا وائے ہو تم پر، مچھر کا خون لباس پہ لگ گیا تو اتنے پریشان نظر آ رہے ہو، اور نواسا رسول قتل ہو رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اسے اس خون کا ذرا بھی احساس نہیں. یہی تماشا ہمارے سامنے آتا، مچھر کا خون نظر آ گیا، گھبرا گیا یہ آدمی. مولا متقیان کے بدترین دشمنوں میں خوارج شامل ہیں، جا رہے ہیں اور ایک بار مولا کے ایک صحابی اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ ان کو راستے میں مل گئے. چلے صحابی کو تو شہید کیا ہی، حاملہ بیوی کے پیٹ کو چاک کر کے پیٹ میں موجود بچے کو نکال کے اسے بھی شہید کیا. مگر آگے بڑھے تو غلطی سے ایک یہودی کا سور بھی ان کے ہاتھ سے مارا گیا، گھبرا گیا. وہ اہل کتاب ہے، جزیہ دیتا ہے، ہم نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، جا کے اس سے معافی مانگنا. اللہ اللہ، یہ بھی ایک تشریح اور یہ بھی ایک قسم کا دین ہمارے سامنے آتا. گرچہ اس دور میں بھی ہم نے افغانستان کے طالبان کو اسی انداز سے دیکھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے اسکیل پہ نہ صحیح، چھوٹے پیمانے پہ صحیح، لیکن مومن کے بعد یہ چیز کیسے آ گئی؟ وہ بدبو تو نظر آ رہی ہے اور یہ نظر نہیں آ رہی، مچھر کا خون اتنا گھبرا رہے. میدان کربلا میں جہاں تو ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ حسین کا ساتھ دے، کربلا کا میدان وہ میدان تھا کہ جہاں غیر جانبداری نہیں چلے گی، یا ادھر یا ادھر. واقعاً یہ جملہ جو ہے اگر تاریخ میں کسی واقعے پہ پورا اترتا ہے تو صرف حسین کے واقعے پر یا امام زمانہ کے واقعے پر. یہ والا جملہ، تم یا ہمارا ساتھ دو ورنہ یقیناً تم دشمنوں کی صف میں ہو. جو خاموش بھی بیٹھا، یہ عام دنیاوی اصولوں اور دنیاوی جنگوں میں نہیں چلتا، لیکن کربلا ایک ایسی ہی منزل. اور یہی وجہ کہ جنہیں ظاہری اعتبار سے امام مظلوم ایگزمپٹ بھی کر رہے تھے جہاد کربلا سے، وہ خود ایگزمپٹ ہونے کو تیار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ کربلا کا ایسا جہاد ہو جائے اور ہم اپنی جگہ پہ خاموش بیٹھے رہے، ہمارا ذرا سا بھی کنٹریبیوشن کربلا میں نہ ہو؟ کل میں نے اصحاب امام کے حوالے سے ایک اینگل سے بات کی، چلے جاؤ تو کچھ جا نہیں رہا، اور آج بات اس سے بھی بڑی منزل پہ آتی. جب میرا آقا مکے سے چلا تھا، جب مدینے سے چلا تھا، تو اپنے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ گئے تھے، انہیں جہاد کربلا سے ایک طرح سے ایگزمپٹ کیا گیا تھا. البتہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر کہ جہاد کربلا میں مدینہ ان کے سپرد کیا گیا تھا کہ یہاں تمہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا، اس کو ایگزمپشن ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کربلا نہیں لے گئے، جیسے مسلم کو کربلا نہ لے گئے کوفہ لے گئے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اسی طرح سے جب مکے سے نکلے تھے تو اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار, جو خالی چچا زاد بھائی ہی نہیں ہیں, ایک دوسرے رشتے سے تو اور زیادہ قریب ہیں, زینب کبرا کے شوہر. کتنا عظیم ہوگا وہ انسان جس کا انتخاب مولا نے اپنی زینب جیسی بیٹی کے لیے کیا. اگر خود علی کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہمارے سامنے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہ ہو سکتی تھی, اس کائنات میں ہے کون جو فاطمہ کے ہمسر؟ لیکن وہ تو خیر معصوم اور معصومہ, زینب کبرا جیسی جو معصومہ نہ صحیح تو شبہ معصومہ ضرور, عصمت کبرا نہ صحیح تو عصمت صغرا کی حامل ضرور, ان کے لیے جس کا انتخاب کیا ہو وہ کتنا عظیم انسان ہوگا. لیکن عمر بھی بہت زیادہ تھی اور آنکھوں کی بینائی کا بھی ایک مسئلہ تھا اور بھی آقا کی مصلحتیں تھیں ان کو کوفے میں چھوڑ کر, اور ان کی ضعیفی اور ان کی یہ جسمانی مجبوری کی وجہ سے کہا آپ بھی یہاں رہیے گا اور آن اور محمد سے کہا تم بھی اپنے بابا کی خدمت کرو, اور یہ کہہ کہ میرا آقا مکے سے چلا. آپ میں سے جو لوگ کبھی حج کے لیے گئے اور جو نہیں گئے تو خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات چاردہ معصومین سے مشرف کرے. ایک عجیب دن ہوتا ہے 8 ذی الحج کا, 9 سے حج شروع ہوتا, 8 ساری دنیا سے قافلے آ رہے ہیں احرام پہن کر, لبیک اللہم لبیک, ایک عجیب ماحول مکے کا بنتا ہے. ایسے لوگ بھی جن کا اس سال حج کا ارادہ نہیں ہوتا, ماحول دیکھتے ہیں کہ ایٹموسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے, دل جاتا ہے حج کرو, کر لیتے. جب ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جس نے اپنی زندگی میں 25 تو پیدل حج کیے, اسے اگر حج چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہو تو اس کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے؟ پوچھئے کسی حاجی سے, حج کر کے بھی مکے سے آنے کو دل نہیں چاہتا, کہاں یہ کہ حج میں صرف ایک دن رہ گیا ہو. لیکن عظمت کعبہ اور احترام حرم کو بچانے کے لیے بھی اور کربلا کی اہمیت کی وجہ سے بھی حسین کو اپنا حج چھوڑنا پڑا. جو مشہور جملہ ہے وہی عرض کرتے ہوئے کہ حج کو عمرے سے بدلا اور ایک بار مکے سے نکلے. مکہ ایک پیالہ نما شہر, خانہ کعبہ بیچ میں ہے, نیچے ہے, چاروں طرف پہاڑیاں, سارے راستے اوپر جاتے. اب یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ حسین جب مکے سے چل رہے تو سواری تو آگے چل رہی تھی, حسین مڑ کے پیچھے دیکھ رہے تھے. جب تک خانہ کعبہ کی جھلک نظر آتی رہی, میرے آقا حسین نے آگے نگاہ نہ کی, خانہ کعبہ ہی کی زیارت کرتے رہے. اور جب خانہ کعبہ نظر آنا بند ہو گیا تو اب یہ قافلہ چلا, لیکن ابھی مکے ہی کے اندر تھا, ذرا سا باہر نکلا تھا. ایک بار حسین کہتے عباس قافلے کو روک دو, میرا خیمہ لگاؤ. عباس نے آقا کا خیمہ لگایا, پھر آئے اور پوچھا آقا کیا باقی ساری سواریاں بھی بٹھا دی جائیں اور کیا سارے خیمے لگا دیے جائیں؟ دیکھیں سفر میں صبح جاتے ہیں تو شام کو منزل کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ابھی سفر شروع ہی کیا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد ٹھہر گئے. لیکن عباس امام کے کسی عمل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے, آقا حکم دیتے جائیے آپ کا غلام اس کی پابندی کرتا جائے گا. عباس نے پلٹ کے یہ نہ پوچھا کہ اتنے جلدی کیوں رکے, کہا آقا باقی سب کو اتار دو. کہا نہیں, باقی کو اسی طرح رہنے دو, میں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکا اور عباس اب باہر جاؤ, میرا ایک مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کر کے لاؤ. کون مہمان اس وقت آ رہا؟ ایک بار عباس آقا حسین کے خیمے سے باہر آ تو دیکھا کہ سامنے سے زینب کبرا کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار گھوڑے پہ سوار ہیں, اگرچہ بہت مشکل سے سوار ہوئے, اور نہ محمد کا سہارا لے کے چلے آ رہے اور حسین کے خیمے میں آئے. عباس جانتے ہیں زینب کبرا کی عظمت کو اور ان کے شوہر کی عظمت کو, گھبرا کے سلام کیا اور خیمے میں لائے. عبداللہ ابن جعفر طیار آقا کے قریب آئے اور ایک مرتبہ کہا, اے حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا, رہا ہوں اور میرا رشتہ بھی تجھ سے ایسا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لوں اور تجھے عراق کی جانب تو نہ جانے دوں، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے تو امام زمانہ ہے، تو امام وقت ہے، جو عمل کرتا ہے حکم خدا سے کرتا ہے۔ میں اس وقت صرف اس لیے آیا ہوں کہ آخری رخصت کے موقع پر ایک بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں زینب کبرا سے ایک بات کر لوں۔ آقا حسین نے کہا، عبداللہ اے میرے چچا کے بیٹے، وہ آپ کی شریک حیات، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ برابر میں ان کی سواری کھڑی ہے۔ ادھر زینب کو پتا چلا میرا شوہر آ گیا ہے، ایک بار شہزادی گھبرا گئی، ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے واپس لے جانے آئے ہیں؟ اگر شوہر کا حکم آ جائے تو بیوی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، کہیں مجھے واپس لے جانے تو نہیں آئے ہیں؟ میں ایک بار یہی تصور تھا تو عبداللہ زینب کی محمل کے قریب پہنچے، محمل پہ ہاتھ رکھا، ابھی خالی سلام کیا تھا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے۔ زینب نے جواب سلام تو دیا، وعلیک السلام یا ابن امی، مگر ترک کے فوراً کہا، اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو شریعت کے آگے میں کچھ نہ بولوں گی، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا، زینب کی میت جائے گی، بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ عزادار واقعات کو یہاں روک کر آپ کی اجازت سے ہاتھ جوڑ کر شہزادی زینب سے صرف ایک جملہ کہوں، اے شہزادی ابھی تو عبداللہ نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، خالی آپ نے خود ہی سوچا اور یہ کیفیات کہ فرماتی ہے زینب کا ناشا جائے گا، خالی جدائی کا تصور آیا، ارے جب کربلا میں عصر عاشور میرا آقا آخری رخصت کے لیے آیا اور کہا زینب میرا الوداعی سلام لو، آج 55 برس کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، شہزادی اس وقت کیا قیامت آپ نے گزری ہوگی۔ لیکن بہرحال ابھی یہ واقعہ مکمل ہو، ایک مرتبہ عبداللہ نے شہزادی کا یہ جملہ سنا، سارا جسم کانپ اٹھا، شوہر ہیں لیکن جانتے ہیں کہ زینب کس عظیم خاتون کا نام ہے، ایک بار جسم کانپ اٹھا، گھبرا کے کہا، شہزادی میری یہ جسارت و مجال کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جد رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ جب کسی مشکلات کے سفر میں جاؤ تو راستے کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے صدقے کا سامان لے کے جاؤ، میں سامان صدقہ لایا ہوں۔ عزاداروں کیا تھا سامان صدقہ؟ ایک مرتبہ اون کو آگے کیا، اگر میرے آقا پہ کوئی وقت آ جائے اون کو اپنی جانب سے صدقہ کر دیجئے، محمد کو آگے کیا، ارے اگر آقا پہ کوئی وقت آ جائے محمد کو اپنی جانب سے صدقہ کر دیجئے، ارے وہ بوڑھا باپ یہ ہے کربلا۔ اس طرح سے مزاج انسانی اور فطرت انسانی بدلتی ہے کربلا، بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے میں آنکھوں کا نور اور کمر کا سہارا اور وہ محمد کو پیش کر رہا، جائیے اسے قربان کر دیجئے۔ اور زینب بھی آنو محمد کو لے کے کربلا آ گئی۔ میں بات کو مختصر کروں، شب عاشور، شب عاشور ایک مرتبہ میرا آقا حسین اصحاب سے گفتگو کرنے کے بعد جب آدھی رات کو خیموں کی جانب آیا تو ایک خیمے کو دیکھتا چلا، زینب کبرا کے خیمے میں ایک عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ زینب بیٹھی ہے، سامنے اون کو بٹھایا ہے، برابر میں محمد کو بٹھایا ہے، وہ باپ تھا یہ ماں ہے، ماں تو اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے، ادھر اون ہے ادھر محمد ہے، اور ایک مرتبہ کہہ رہی ہے، یہ میں نے اپنے بزرگ اساتذہ سے سنا، بیٹا اون و محمد کل تمہیں کربلا میں جہاد کرنا ہے، مگر خبردار اپنی زبان سے نہ کہنا تم کون ہو، ارے ایسا جہاد کرنا کہ لشکر یزید پکار اٹھے کہ جعفر تیار کے پوتے آئے ہیں، حیدر کرار کے نواسے آئے ہیں، اور بیٹا اون و محمد جب جہاد کرتے کرتے دریائے فرات پہ قبضہ کر لینا، اللہ اللہ 9-10 سال کے بچے زینب، لیکن زینب کبرا کو پتا ہے ان کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ان کی رگوں میں جعفر تیار کا خون ہے، جب فرات پہ قبضہ کرنا، خبردار پانی نہ پینا جب تک علی اصغر پیاسا ہے، اس وقت تک تمہیں پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اور دونوں بچوں نے ننے ننے ہاتھ جوڑے اور کہا، ماں کل یہ دیکھنا کہ ہم کیسا جہاد کرے، کریں گے. اور عاشور کا دن آ گیا, صبح سے شہادتیں شروع ہوئی, صبح سے شہادتیں شروع ہوئی, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ زینب نے کہا بھیا اب میرے اون محمد کو جانے کی اجازت دو. ارے کوئی حسین سے پوچھے, ذرا دیکھیے غور کیجئے زینب کو حسین کی اولاد سے کتنی محبت ہے. زینب اپنے اون محمد سے وہ محبت نہیں کرتی ہے جو حسین کے علی اکبر سے کرتی ہے, تو حسین کو بھی تو زینب سے اتنی ہی محبت ہے. حسین مامو ہے اون محمد کے, لیکن زینب نے کہا بھیا اب یہ بہن کی خواہش ہے میرے لال میدان میں جائے, اور اون محمد چلے. اور بار بار زینب کہتی ہے بیٹا جب تک کہ اصغر کے لیے پانی لے کے واپس نہ آؤ گے ماں تم سے راضی نہیں ہے, ایسا جہاد کرنا کہ یا پانی لاؤ اور یا واپس نہ آنا. اون محمد کا جہاد علمان والحفیظ 9-10 سال کے بچے ہیں, لیکن لشکر یزید میں کوہرام بپا ہے وہ جہاد. لیکن کب تک, ایک منزل جہاد آئی بچوں کے جسم پہ زخم لگے, جسم سے خون جاری ہوا, 9-10 سال کے بچے ایک بار گھوڑے سے گرے, آواز دی مامو ہمارا آخری سلام لیجئے. ایک طرف سے عباس آگے بڑھے, ایک طرف سے آقا حسین آگے بڑھے, ایک کو عباس نے اٹھایا, ایک کو حسین نے اٹھایا, دونوں کو لے کے آ رہے. ادھر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مجاہد گھوڑے سے زمین پہ گرتا ہے تو لشکر یزید میں خوشی کے شادیانے بجنے لگتے ہیں. اب یہ لاشیں تو آئے اور ادھر لشکر یزید میں خوشی کے شادیانے بچے. عورتوں نے سنا, سیدانیوں نے سنا, کربلا کی بیویوں نے سنا, ایک بار خیموں میں بال کھول کے ماتم شروع کیا, ہائے اون ہائے محمد. اور زینب میر انیس کہتی ہے ایک بار, زینب ساری بیویوں کو خاموش کراتی ہے خبردار کوئی میرے اون محمد کا ماتم نہ کرے, کوئی میرے اون محمد کا ماتم نہ کرے. کیسے شادیاں نے ایک عجیب جملہ زینب فرماتی ہے, عجیب جملہ, خاموش رہو لاشیں نہیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے, لاشیں نہیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے. ایک بار اون کو لے کے آئے, محمد کو لے کے آئے, اور اب حسین نے کہا زینب آج میری یہ خواہش ہے اب تو اپنے بیٹوں کو گلے سے لگا لو. زینب آگے بڑھی, بہرحال ماں ہے محمد کے قریب پہنچی, اون کے قریب پہنچی. اون دنیا سے جا چکا تھا, محمد آخری سانس لے رہا تھا, زینب جھکی ایک بار محمد کو گلے سے لگایا, آخری سانسیں لینے والا بچہ ماں کو محسوس کیا, آنکھیں کھولی, اما اتنا بتا دینا اب تم اس سے راضی ہو گئی, اب تم اس سے خوش ہو گئی. آئے زینب کے اون و محمد. خدا بندہ حیدر کرار کے نواسوں اور زینب کبریٰ کے جگر کے ٹکڑوں, آن و محمد کے ان مصائب کا واسطہ, آن و محمد کے ماننے والوں اور زینب کبریٰ کو ان کے لال کا پرسا دینے والے, ان تمام مومنین اور مومنات کو ہرافت و پریشانی سے محفوظ فرما. آن و محمد کے تصدق میں ان صاحبان ایمان اور ان صاحب اولاد ماؤں کی اولاد کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما. پروردگارہ آن و محمد کے لیے آنسو بہانے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ, ان کی تمام دلی حاجتیں اور مقاصد پورے فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین.
یا